آپ فرمائیں.
ایک مومن کی آج اسی شہر میں رحلت ہوئی ہے اور دیگر مومنین کے اس سال ثواب کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. سب مل کر ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين برزوا مهجهم دون الحسين عليه السلام سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفضاء. ظهور امام زمانہ کے لیے صلاۃ. ولعنة الله على اعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق وأجل مسمى. صلوات. وقال الحسين عليه الصلاة والسلام: ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركزني بين السلة والدلة، وهيهات من الدلة. سيد الشهداء اپنے سفر عاشورہ اور سفر کربلا کے دوران جب امام نے یہ جان لیا کہ اب شہادت کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا ہے، تو ایک تاریخی جملہ امام نے ارشاد فرمایا ہے. فرماتے ہیں: ادا ان الدعی ابن الدعی. دعی کہتے ہیں ایک ایسا شخص کہ جو ناجائز باپ کا ناجائز بیٹا ہو، ناحق پیدا ہونے والے کہ ناحق بیٹے نے. قد رکزنی بین السلت والدلہ، مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں دو میں سے ایک کو انتخاب کروں، یا سلہ کو انتخاب کروں یا دلت کو انتخاب کروں. سلہ کہتے ہیں کہ انسان تلوار کو نیام سے نکال کر مقابلے کے لیے نکلے. دلت کہتے ہیں کہ انسان شکست کو قبول کر لے. فرماتے ہیں مجھے اس وقت اس نے، اس ناجائز باپ کے ناجائز بیٹے نے اس پہ مجبور کر لیا ہے کہ میں یا مقابلے کے لیے نکلوں اور تلوار چلاتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دوں، یا ذلت کو قبول کر لوں. لیکن پھر وہ شعار، تاریخی شعار حسین کا، فرماتے ہیں ہیہات من الدلہ. یہ کیسے ممکن ہے کہ فرزند رسول اور ذلت کو قبول کر لے، فرزند علی اور ذلت کو قبول کر لے، فرزند زہرا اور ذلت کو قبول کر لے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ تاریخ میں میں اپنا نام ان لوگوں میں لکھاؤں کہ جو ذلت کو قبول کرتے ہیں. میں تلوار کو اپنے نیام سے نکال کر اپنے خون کے آخری قطرے تک کچھ اس طرح قیام کروں گا کہ تاریخ میں میرا نام ان لوگوں میں ثبت ہوگا جو تاریخ ساز ہوا کرتے ہیں. حسین اس تاریخ ساز انسان کا نام ہے جس نے ہیہات من الدلہ کا درس دیا. یعنی جب انسان مجبور ہو جائے اس پہ کہ اپنی جان کو قربان کرے یا ذلت کو قبول کرے، تو وہاں پر منطق حسین پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو فرماتے ہیں الموت اولا من رکوب العاری والعار اولا من رکوب الناری. کیا عجیب شعر پڑا ہے امام نے. فرماتے ہیں الموت اولا من رکوب العاری، موت اس سے بہتر ہے کہ انسان ذلت کو قبول کر لے، اور پھر ذلت اس سے بہتر ہے کہ انسان جہنم کی آگ میں داخل ہو. بسا اوقات اگر جہنم کی آگ میں اور ذلت میں دونوں میں انسان مجبور ہو جائے تو وہاں پر ذلت کو قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن موت اور ذلت دونوں میں مجبور ہو جائے تو شجاع انسان وہ کہتا ہے، اہل منطق اہل دین وہ ہے کہ جو پروردگار کی اس کلمے پہ عمل کرتے ہوئے نکلے، العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت یقیناً اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور اس کے ماننے والے اہل ایمان کے لیے ہے. ذلت کو قبول کرنا ہرگز انسانیت کا شرف نہیں ہے. انسان اپنی جان کو قربان کر سکتا ہے لیکن اس کے دین پہ حرف نہیں آنا چاہیے. کبھی مجبور ہو جائے انسان دشمن کے مقابلے میں تو اسے دشمن کے سامنے تسلیم ہونے کے بجائے پروردگار کے سامنے تسلیم ہونا چاہیے. یہ جان اس جان آفرین کی دی ہوئی ہے کہ جس نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اگر اس مقصد پہ حرف آ رہا ہو پھر اس جان کی کیا حیثیت ہے، پھر اس جسم کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے مقصد خلقت جو ہے اس پہ حرف آ رہا ہے. لہذا جب حسین نے دیکھا مقصد خلقت امامت پہ حرف آ رہا ہے، مقصد بعثت پیغمبر کا حرف آ رہا ہے، مقصد بعثت انبیاء کو آج جھٹلایا جا رہا ہے، تو اس میں کس شے کو انتخاب کرنا چاہیے؟ 124,000 انبیاء کو جھٹلا دیا جائے یا اپنی جان کی قربانی پیش کر دی جائے؟ قطعاً حسین نے دوسرے رستے کو انتخاب کیا. یہی وجہ ہے کہ ہم سلام بھیجتے ہیں، السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، ہمارے سلام ہو آپ پہ جو آدم صفت اللہ کے وارث ہیں. وارث کس اعتبار سے ہیں؟ یعنی جس پر جس تک اقدار آدم پہنچی، اقدار نوح پہنچی، اقدار ابراہیمی پہنچی، اقدار موسیٰ پہنچی، اقدار عیسیٰ پہنچی، اس نے یہ کہہ کر ان تمام اقدار کو محفوظ کر لیا، ہے ہاتھ منت دلہ، میں ہرگز ذلت کو قبول نہیں کروں گا، میرے لیے ابراہیم کا دین افضل ہے، میرے لیے موسیٰ کا پیغام افضل ہے، میرے لیے عیسیٰ کا دین افضل ہے، میرے لیے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ دین کی بہت بڑی قیمت ہے. یہ جسم قربان ہو سکتا ہے، ذلت کو قبول نہیں کر سکتا. ہر وہ کہ جو دنیا میں عزاداری حسین مناتا ہے وہ اپنی زندگی کا یہ منشور بنائے، زندگی کا یہ دستور ہونا چاہیے کہ اگر کبھی انسان کی زندگی میں دو رستے باقی رہ جائیں کہ موت کو قبول کرے یا ذلت کو تسلیم کر لے، کفر کے سامنے جھک جائے، ظلم کے سامنے جھک جائے، طاغوت کے سامنے جھک جائے، یا یہ کہ موت کو تسلیم کر لے. یہ صرف چند دن رو کر چلے جانا کچھ فائدہ نہیں دیتا ہے، بلکہ ان آنسوؤں میں ایک پیغام لے کر نکلے کہ آج یہ آنسو بہا رہا ہوں، یہ عہد کر رہا ہوں، اے حسین جس مقصد کے لیے آپ نے قربانی دی ہے ہم کبھی بھی اس عزت پہ حرف نہیں آنے دیں. عزت دین عزت حسین ہے اور عزت حسین عزت دین ہے، دونوں ایک دوسرے کی عزت ہے. اور آج ہم وارثان حسین ہیں، جیسے حسین وارث آدم ہیں، وارث نوح ہیں، شیعیان حسین وارثان حسین ہیں، اس لیے کہ یہی وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، جہاں آپ تسلیم ہو گئے ہم بھی تسلیم ہو گئے، جہاں آپ جنگ کے لیے کھڑے ہوئے آپ نے ذلت کا مقابلہ کیا ہے ہم بھی ذلت کے مقابلے میں رہیں گے. دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہمیں قتل تو کر سکتی ہیں، ہمارے ٹکڑے تو کر سکتی ہیں، ہمیں زندانوں میں تو ڈال سکتی ہیں، ہمارے بچوں کو ہم سے چھین سکتی ہیں، ہماری ناموس کو ہم سے چھین سکتی ہیں، لیکن ایک چیز جو ہم سے چھین نہیں سکتے ہیں وہ ہمارا دین ہے، وہ ہمارا مکتب ہے، ہمارا آئین ہے، ہمارے اصول ہیں، ہماری عزت ہے۔ اگر شہید کے اسی پیغام کو ایام عاشورہ میں لے لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت بڑا سبق کربلا سے لے لیا ہے، مقصد کربلا پورا ہو چکا ہے کہ حسین نے ذلت کو ہیہات منت دلہ کہہ کر ٹھکرا دیا، لیکن ذلت دو طرح کی ہے، ایک ذلت ظاہری ہے، ایک ذلت باطنی ہے۔ جیسے انسان ظاہری دشمن کے سامنے کبھی دلیل ہو جاتا ہے، ویسے ہی باطنی دشمن کے سامنے بھی دلیل ہو جاتا ہے۔ اور جب تک انسان ذلت باطنی سے نکلنا آئے اس وقت تک ذلت ظاہری ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے وہ کہ جو ہر آن اس واضح دشمن کے سامنے جھکتا ہے، اس کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے، اس کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ ذلت کہتے ہیں گھٹنے ٹیک دینے کو، شکست کھا جانے کو۔ اگر ایک انسان باطنی دشمن کے مقابلے میں قیام نہیں کر سکتا ہے تو وہ ظاہری دشمن کے مقابلے میں بھی قیام نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا کمزور انسان کہ جو باطنی جہاد میں ناکام ہو جاتا ہے، باطنی دشمن کے سامنے شکست کھا گیا، وہ ظاہری دشمن تو اس کے لیے بہت ہی کمزور ہے، ظاہری دشمن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ظاہری دشمن کے مقابلے میں آپ دیکھتے ہیں بہت سے ایسے لوگ کہ جو زمین کے لیے لڑتے ہیں، کبھی مکان کے لیے لڑ پڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے انسان کبھی گاڑی چھیننے کے لیے آتا ہے تو اسی کے لیے لڑ کر شاید اپنی جان کو قربان کر۔ یہ انسان ظاہری دشمن کے مقابلے میں تو کئی قسم کے عوامل اور اسباب اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے انسان ایک موقع پہ تیش میں آ گیا، غضب میں آ گیا، غصے میں آ کر اس نے ایک ایسا اقدام کر دیا جس سے اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے۔ تو جان کی قربانی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ظاہری دشمن کا مقابلہ کرنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں ذلت جو ہے وہ باطنی دشمن کے مقابلے میں ہے۔ اور وہی شخص دنیا میں ہے ہاتھ منت دلہ کہہ سکتا ہے جس نے راہ حسینی پہ عمل کیا ہو، کہ جس نے باطنی دشمن کو بھی ٹھکرایا تو ہے ہاتھ منت دلہ کہا۔ اگر کبھی گناہ کے نرغے میں گر رہا ہو تو وہاں پر یہ کہہ دے ہے ہاتھ منت دلہ، کبھی خلص دینے کو جینا چاہے حق کے زہرا کو غصب کرتے ہوئے کہے ہے ہاتھ منت دلہ، یہ کیسا کام انجام دے رہا ہو۔ اللہ کی معصیت کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے کہے ہے ہاتھ منت دلہ، اے دشمن تو مجھے اس پہ وادار کر رہا ہے میں عزت کی زندگی کو چھوڑ کر ذلت کی زندگی کو قبول کر لوں، میں نے مکتب حسینی میں تربیت پائی ہے، تو مجھے دھوکہ دے سکتا ہے۔ دیکھیں ہر گھر میں تربیت پانے والا اپنے گھر کی شرافت کا قائل ہوتا ہے، اور بسا اوقات ہم اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ایک امیر گھر میں پیدا ہونے والا جب کبھی کسی کے مقابلے میں آ جاتا ہے تو یہ کہتا ہے آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، میں فلاں باپ کا بیٹا ہوں، میں فلاں سیٹھ صاحب کا بیٹا ہوں، فلاں بہت بڑے مالدار انسان کا بیٹا ہوں۔ اسی طرح اگر کبھی کوئی حکومت میں اقتدار میں کوئی شخص ہو تو اہل اقتدار کے بیٹے بعض اوقات اپنے باپ کے فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے میں فلاں افسر کا بیٹا ہوں، فلاں جنرل کا بیٹا ہوں، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، لیکن عزیزان گرامی وہ جو فرزند حسینی ہے، مکتب حسینی میں پروان چڑھتا ہے، اسے اس پہ فخر کرنا چاہیے، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، میں فرزند حسین ہوں، میں فرزند علی ہوں، اس پہ افتخار کرتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کریں. باطنی دشمن کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن جب انسان کو اپنی کریڈ کا پتا ہو، اپنی وراثت کا پتا ہو، اپنے اجداد کا پتا ہو، اس صورت میں مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. کمر میں وہ قوت پیدا ہوتی ہے، وہ زور بازو پیدا ہوتا ہے، ذہن میں وہ شجاعت پیدا ہوتی ہے، دل قوی ہو جاتا ہے، عقل مضبوط ہو جاتی ہے، اور مضبوط عقل کے ساتھ انسان دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے. یہ جانتے ہوئے کہ وہ حسین کی جو اپنا تعارف کرواتے ہیں، آپ نے دیکھا نا کہ قدم بہ قدم تعارف کروایا ہے، مختلف مقامات پر تعارف کروایا ہے. فرمایا ایھا الناس انا ابن بنت نبیکم، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. کتنا افتخار ہے حسین کو، یہ فخر باپ ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ نہیں کہا ہے انا ابن بنت محمد. تعارف کرواتے ہوئے بھی حضرت نے ان تمام ظریف نکات کا خیال رکھا ہے کہ شخص کا بیٹا نہیں ہوں، شخصیت کا بیٹا ہوں، میں ایک مقام کا بیٹا ہوں، میں منصب کا بیٹا ہوں. لہذا ہم جب سلام بھیجتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ. معلوم ہوتا ہے دو قسم کی اہل بیت ہو سکتی ہے، ایک نبی کی اہل بیت، ایک نبوت کی اہل بیت. نبوت کی اہل بیت وہ ہوا کرتی ہے کہ جو وحی کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ منسلک ہیں، وحی کے ذریعے پیغمبر کے ساتھ منسلک ہیں، پیغام الہی کے ذریعے پیغمبر کے ساتھ منسلک ہیں، اور ایک اہل بیت نبی ہیں کہ جو پیغمبر کی شخصیت کے ساتھ، شخص پیغمبر سے منسلک ہیں. شخص پیغمبر سے کئی ازواج منسلک ہو سکتی ہیں، لیکن شخصیت پیغمبر اور نبوت پیغمبر سے جو ذات منسلک ہوتی ہے وہی ہے کہ جو مباہلہ میں پیغمبر کے ساتھ نکلتی ہے. لہذا عزیزان گرامی وہ ذلت کے ذلت باطنی ہے، اس ذلت باطنی سے نکلنے کے لیے کل یہ عرض کیا تھا کہ انسان کو بصیرت کی ضرورت ہے، اور بصیرت متعلق ہے انسان کے عقل کے ساتھ. عقل انسانی جب تک شعور کے ساتھ فیصلہ کرتی ہے، خواہشات کے تابع نہ ہو جائے، تو عقل انسانی صحیح فیصلہ کرتی ہے، اور عقل انسانی کے فیصلے کو مختلف اوقات میں ہم خود مشاہدہ بھی کرتے ہیں اپنی زندگی میں. بعض اوقات جب ہم کام انجام دینے لگتے ہیں تو عقل انسانی کا الہام خیر کی طرف ہوتا ہے، عقل انسانی انسان کو بہتری کی طرف رہنمائی کرتی ہے. لہذا کل بھی یہ عرض کیا تھا کہ نبی دو طرح کے ہیں، ایک نبی ظاہری ہے، ایک نبی باطنی ہے. لہذا معصوم حدیث میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے دو قسم کی حجتیں قرار دی ہیں، ان للہ علی الناس حجتین، پروردگار کی طرف سے انسانوں کے لیے دو حجتیں آئی ہیں، دو قسم کی دلیل، دو قسم کے ایویڈنس آئے ہیں، ایک حجت ظاہریہ، حجت باطنیہ، ظاہری حجت ہے، ایک باطنی حجت ہے. دونوں کو دلیل بنا کے بھیجا ہے، دونوں کو ایویڈنس بنا کے بھیجا ہے تاکہ یہ انسان گمراہ نہ ہونے پائے. ایک وہ کہ جو ساتھ ساتھ بھیج دیا ہے، ایک وہ جو خلقت کے ساتھ اس میں پیدا کیا ہے، اس کو نفس انسانی کہا جاتا ہے، عقل انسانی کہا جاتا ہے، اور ایک حجت ظاہری ہے. کہ جو انبیاء کی شکل میں، آئمہ علیہ السلام کی شکل میں، معصومین کی شکل میں، جیسے اس حجت ظاہری کو معصوم بنایا ہے. یہ بھی ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا کروں، جیسے حجت ظاہری کو معصوم بنایا ہے ویسے حجت باطنی کو بھی معصوم بنایا ہے. اس عقل کو خدا نے نافرمان نہیں بنایا ہے، بلکہ ذات پروردگار نے عقل کو معصوم خلق کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ کل آپ خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب ذات پروردگار نے اس عقل کو خلق کیا ہے تو عقل کو حکم دیا اقبل، میری طرف پلٹ جا. اس نے پروردگار کی طرف رخ کیا، پھر حکم دیا ادبر، تو پلٹ جا دوسری طرف رخ کر لے، تو اس نے منہ موڑ لیا. اس کے بعد خدا نے یہ ارشاد فرمایا، مجھے اپنی ذات کی، اپنی عزت کی قسم ہے، اس کائنات میں محبوب ترین شے یہ عقل ہے. محبوب ترین شے جو ذات پروردگار کی عقل ہے، قطعاً یہ عقل معصوم ہے. ظاہری حجت بھی معصوم، باطنی حجت بھی معصوم. ظاہری حجت کبھی بھی انسان کو مسلیڈ نہیں کرتی ہے، اور باطنی حجت بھی کبھی بھی انسان کو مسلیڈ نہیں کرتی ہے. ہاں البتہ بسا اوقات خواہشات کے غلبے کی وجہ سے انسان غلط فیصلے کرتا ہے، بعض اوقات یہ عقل مغلوب ہو جاتی ہے، بعض دوسری چیزیں غالب آ جاتی ہیں. مثلاً کبھی زبان کا ذائقہ مجبور کرتا ہے، کبھی آنکھ کا ذائقہ مجبور کرتا ہے، احساسات ظاہری مجبور کرتے ہیں، اور یہ احساسات ظاہری انسان پہ کی عقل پہ غالب آ جاتے ہیں. مثلا کبھی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے مرچ کھانا اچھا نہیں ہے، عقل کہتی ہے کہ ڈاکٹر کے حکم کو قبول کیا جائے، طبیب کا حکم بھی جو ہے جیسے مولوی کا حکم جو ہے وہ قابل قبول ہے، اسی طرح طبیب کا حکم بھی ایک عاقل کا حکم ہے، ڈاکٹر کا حکم بھی ایک ایسے شخص کا کہ جو دلیل کی بنیاد پہ حکم دے رہا ہے. لہذا میں نے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے متعلق سنا ہے کہ آخری لمحات میں جب اطباء نے ان سے کہا کہ آپ کا آپریشن ہوگا، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اس مسئلے میں میں آپ کا مقلد ہوں. انسان مختلف چیزوں میں مقلد ہے، صرف ایک فکر میں مقلد نہیں ہے.